لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ دونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، پھر اللہ کریم قریب یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب کریم یہ عفو و مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ذات راہ اور اللہ کریم کے گھر تک پہنچانے والی سواری کا مالک ہو پھر بھی حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی ظاہری حاجت، سخت مرض یا ظالم بادشاہ نہ روکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ استغفر اللہ، اللہ کریم ہمیں حج نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
شہزادہ عطار کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بکرے عید کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو جیسے اگر موالدین کا انتقال ہو جائے تو قربانی میں ان کا حصہ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح عقیقے میں بھی ان کا حصہ لے سکتے ہیں جو انتقال فرما گئے؟
اصل عقیقہ جو نا وہ صرف زندے کا ہوگا، جو زندہ ہوگا نا اسی کا ہوگا، البتہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ یعنی زندے کا عقیقہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھے گا۔ جو بندہ فوت ہو گیا اس کا عقیقہ نہیں ہوتا، تو عقیقے کا حصہ یوں شامل کیا جا سکتا ہے قربانی کے جانور میں مگر زندہ ہو۔ رہا یہ کہ مرحومین کا حصہ یوں ڈالا جا سکتا ہے عقیقے کے علاوہ اس سارے ثواب کے لیے کے نام پہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد علی رضا اتاری، میں حیدرآباد 12 نمبر سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال شہزادہ حضور سے یہ ہے کہ گھر میں سے کسی فرد پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ ہر سال قربانی کرتا ہے، تو گھر میں سے کوئی فرد کہتا ہے کہ والدہ کے لیے یا والد صاحب کے لیے بھی قربانی کیا کرو کسی سال، تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟
اپنی قربانی وہ واجب والی کرتا ہے،
جی
کیا اس کی گنجائش نہیں ہے کہ والد یا والدہ کی طرف سے کر سکے؟
گنجائش ہوتی ہے پر وہ نہیں کر پاتے، یا ذہن نہیں ہوتا اس طرف ان کا.
اگر نہیں کرتا تو گناہ کار نہیں ہے، یعنی ان کے سارے ثواب کے لیے، یا کیا کہ ان پر بھی لازم ہے؟ والدین پر؟
والدین پر لازم نہیں ہے.
لازم نہیں ہے، تو اب اگر یہ نہیں کرتا تو گناہ کار نہیں ہے، چونکہ یہ نفل ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ پہلے تو اس پر یہ ہے نا کہ جو اس پر خود اس پر جو فرض ہے وہ اس پر عمل کرے، اس کے اوپر جو فرض ہے وہ اس کو ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ تھا کہ جو ذبح کے وقت فرمایا گیا کہ قبلے کی طرف جانور کا رخ ہونا چاہیے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف گردن کو قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، یا اس کا مکمل رخ یعنی اس کی ٹانگے وغیرہ پورے جانور جو ہے اس کو قبلے کی طرف کیا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور ذبح کرنے والا جو ہے اس کا رخ کس جانب ہوگا؟ یہ
ذبح کرنے والے کا رخ بھی اور اس کی جو گردن ہوگی نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا،
یعنی قبلے کی سمت کر کے جو اس کو چھری پھیری جائے.
جی
دیجیے بتا دیجیے.
پاؤں بھی اسی طرف ہوں گے، جانور ویسے مکلف نہیں ہے.
پاؤں کسی بھی جانب ہو صرف؟
نہیں نہیں، ایسے کیسے ہوں گے کہ پاؤں جو ہے وہ اس طرف اور قبلہ اس طرف، گردن اس طرف، پاؤں اس طرف.
بعض قصاب جو ہے نا وہ گائے کو دوسری جانب گرا چکے ہوتے ہیں، اب ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف اس کی گردن کو موڑ دیتے ہیں اور بولتے ہیں اب یہ قبلہ رخ ہو چکا ہے، اب جو ہے نا وہ چھری پہ.
یہ تو سیدھا سیدھا اذیت ہے جانور کو،
یعنی
پوری اس کی گردن میں سمجھے کہ سب گلا گھما دیا نا
اس طرح پھیر کر، اور پھر جو ہے نا.
نہیں یہ تو غلط ہے، وہی کہ اس کے جو ہونٹ ہوتے ہیں نا، جو اس کی منڈی ہوتی ہے،
جی جی،
وہ پاؤں پیٹ یہ پورا یہ حصہ جو ہے نا
قبلے کی جانب،
قبلے کی جانب، اور جس کی پیٹ اور یہ سارے سینگ وغیرہ جو ہے نا یہ دوسری جانب ہوں گے اپوزٹ.
یہ بھی بتا
اب جو ہے نا یہ ذبح کرے. اب اس میں کیا ہوگا، اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو ذبح کر رہا ہے نا، جو چھری پھیر رہا ہے، اس کا رخ بھی قبلے کی جانب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عرض یہ کرنی تھی کہ بچوں کے حوالے سے نماز کے جو ترغیب دلائی جاتی ہے، وہ کس عمر سے جو ہے ان کو ترغیب دلائی جائے، یعنی 7 سال سے لے کے 12 سال کی عمر تک، اور اس میں سختی کے جو معاملات ہیں کہ پہلے سمجھایا جائے پھر ترغیب دی جائے، اور سختی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ کس عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دلاتے ہوئے سختی کی جائے، اور سختی کس حوالے سے ہونی چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے. اور اگر نماز عید کے لیے بچوں کو لے کے جائیں تو اس میں بسا اوقات بچے جو ہے وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، تو اس میں نماز میں خلل آتا ہے، تو اس حوالے سے بچوں کو اجتماع گاہ میں لے کے جانا چاہیے یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دینا، یعنی نماز کے بارے میں کہنا کہ نماز پڑھو، یہ واجب ہے، اور یہ عمر 7 سے لے کے 10 تک. جب 10 سال کا ہوگا تب سختی کی جائے گی، اور سختی کی بھی ایک لمٹ ہے، اور سختی کا بھی طریقہ ہے. اب سختی کس طرح کی جائے گی، کس طرح سختی ہوگی، تو اس کو اب یوں تصور کر لیں کہ بچہ اگر آپ کے جیب سے 1000 کا نوٹ نکالے اور پھاڑ کے پھینک دے، تو آئندہ یہ 1000 کا نوٹ نہ پھٹے، یہ سیکیور رہے، تو اس وقت کیسی سختی کی جائے گی؟ تو جو سختی اس وقت کی جائے گی نا جس طرح کی، وہی سختی نماز کے لیے کی جائے گی.
اس میں سختی کا جیسے ہوتا ہے کہ بعض بسا اوقات اندازہ نہیں ہو پاتا، کہ کچھ والدین جو ہیں وہ کچھ اتنے شدت میں آ جاتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے بہت سختی کر دیتے ہیں. 1000 روپے کے نوٹ تو بڑی بات ہے، وہ کوئی پانی کا گلاس گر جائے تو اس پہ سختی کرتے ہیں، یا کوئی چیز مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ کسی اور کا غصہ جو ہے وہ بچوں پہ اتار دیتے ہیں. اب وہ سختی کی نوعیت پتہ چل جائے نا، کہ اس جیسے مسواک کا حکم ہے کہ بھائی مسواک سے ایک اتنی ضرب لگانی چاہیے، جو زوجہ کے حوالے سے اور اسی طریقے سے بچوں کے حوالے سے اگر کچھ رہنمائی فرما دیں.
دیکھیے کہ جو بڑے کو مارنے کے نا وہی بچے کو مارنے کے نا, ماں سے الگ نا اس کو اتنا شدید نہیں مارا جائے گا, اور ایک ہی جگہ پہ تین دفعہ نہیں مارا جائے گا, اور چہرے اور سر پہ نہیں مارا جائے گا. اور یہ تو ظاہر ہے کہ چہرے پہ مارنا سر پہ مارنا جانور کو ہی منع ہے. اچھا دوسرا یہ جو آپ نے کہا نا کہ پانی کا گلاس گر جائے یا کوئی سنک ہو جائے تو بعض والدین اس میں بھی جو ہے وہ, تو اب مسئلہ ہے کہ ان والدین کا جو ہے نا یہ سمجھے سسٹم ہی آؤٹ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے نہیں, ان سے جو ہے نا وہ خلاف مزاج برداشت نہیں ہو رہا. تب ان کے سامنے بچہ ہو, باپ ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بہن ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ جو ہے نا وہ اسی کی اور چل پڑتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ کہ جب والدین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ اولاد پر آگے جا کے بغاوت کر جاتی ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا غلط ہے. اب بچے سے اگر گلاس اگر چھوٹ گیا, پانی کا گلاس اگر گر گیا, تو ظاہر ہے اس کی توجہ دلائی جائے گی, پہلے نوٹس دیا جائے گا کہ ظاہر ہے ابھی اس نے پکڑنا سیکھا ہے. ہاں جان بوجھ کے پھینکتا ہے تب بھی اس کو پہلے سمجھایا جائے گا, ڈائریکٹ سختی نہیں کی جائے گی.
اور وہ اجتماع گاہ میں بچوں کو لے جائے,
عیدگاہ
میں جو ہے,
ہاں بچہ اگر ایسا ہے کہ ڈسٹرب کرتا ہے نہ تو باپ کو پڑھنے دے گا نہ دوسروں کو پڑھنے دے گا, یہ اتنا تنگ کرے گا کہ باپ کی توجہ بھی بٹے گی دوسروں کی بھی بٹے گی, تو اس کو تو نہیں لایا جائے گا عیدگاہ میں, جو ہے وہ روکا جائے گا عیدگاہ سے, چاہے عیدگاہ اور مسجد کا تو زیادہ حکم سخت ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور آپ کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور عید کے دن سے پہلے اگر اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس صورتحال کے اندر اس شخص کو دوبارہ قربانی کا جانور لے کر ذبح کرنا لازمی ہوگا یا پھر اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی؟
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کا جانور گم ہو گیا تو اب بھی اس کے پاس اب بھی وہ صاحب نصاب ہے, اب بھی یہ جانور خرید سکتا ہے, تو اب تو اس پر لازم یہی ہے کہ وہ جانور خریدے گا یا وہ حصہ ملائے گا اور قربانی کرے گا. اب یہ ہے کہ اگر وہ شرعی فقیر تھا اور اس نے جانور خریدا تھا, اس کو قربانی واجب نہیں تھی, تو اب یہ اگر جانور گم ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محسن, حیدرآباد سے تعلق ہے. جانشی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے افراد چھ ہیں یا چار یا آٹھ, اور استطاعت اس ٹائم دو افراد کی ہے قربانی کی, تو وہ کس کی طرف سے قربانی کریں گے؟
ایسا تو ہے نہیں کہ جو نا وہ کہ استطاعت تقسیم ہو جائے, جو بندہ جو صاحب نصاب ہے نا اسی پر قربانی لازم ہوگی. ہر یعنی ہر شخص کی جو اپنی حیثیت ہے, اس میں انفرادیت ہے.
اگر وہ ایک حصہ لینا چاہیں تو وہ والدین کی طرف سے نہیں لے سکتے؟
نہیں, جو اس پر واجب ہے نا وہی ادا کرے گا, وہ جس پر واجب ہے وہی کرے گا قربانی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میرے پر واجب ہے تو میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر دوں, ایسا نہیں.
اور اگر والد پر بھی واجب ہو؟
والد صاحب بھی کریں گے,
والد صاحب بھی. اچھا, میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہو جائے اور کسی کا دل ٹوٹ جائے جانے انجانے میں اور وہ معاف نہ کرے, تو اس صورت میں کیا ہو؟
اس میں یہ ہے کہ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے, کہ اس میں وہی دے نا کہ اگر میں مضمون نرس کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے پاس معافی لائے, یعنی معافی مانگنے کے لیے آئے اور معافی طلب کرے, وہ معاف نہ کرے, تو اس کے لیے یہ کہ بھروسے قیامت اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہو. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کر دیں سامنے والے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حامد رضا عطاری, باب المدینہ, کراچی, UC2 شریف آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے, یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر ہم نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور گائیں کے سات حصے ہیں, اب ایک حصہ کیا ہم اپنی بیٹی کے عقیقے کی نیت سے بانٹ سکتے ہیں؟
جی ہاں
بانٹ سکتے ہیں،
ساتواں حصہ ہے، کوئی بھی ایک حصہ عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے.
اچھا بانٹ سکتے ہیں، اور اگر بالفرض بیٹے کے لیے ہو تو بیٹے کے لیے بھی دو حصے ہم بانٹ سکتے ہیں.
بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے دو حصے، ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے،
ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ بانٹ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، قربانی کے جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو گرانے تو وہ گر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو گرانا مشکل ہو جاتا ہے، اگر اس کو گرا تو چوٹ آ جائے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، اس وقت اگر ذبح کرتے وقت اس طرح کی اگر چوٹ لگی کہ یہ مرا نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہم لوگ جانور لے کے آتے ہیں اور ٹینٹ لگاتے ہیں باہر، آدھی آدھی گلیاں اور آدھے آدھے روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اس سے آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
نہیں، قربانی کے دنوں میں بھی جو ہے وہ قربانی کے جانور کی وجہ سے راستہ بلاک نہیں کیا جائے گا، چونکہ تو سب کا حق ہے. اس کے لیے اسی طرح باندھنے کی ترکیب ہوتی ہے کہ سائڈوں وغیرہ پہ کہ تاکہ جو ہے وہ راستہ بلاک نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ اگر کسی کے پاس بڑا جانور ہو جس میں یعنی کہ سات حصے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں قربانی کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ اگر قربانی پر اس نیت سے وہ بڑا جانور کر لے کہ ایک حصہ قربانی کا، ایک حصہ عقیقے کا، اور بقیہ جو پانچ حصے ہیں یہ میں گوشت سٹور کر لوں گا، اور کچھ دنوں کے بعد میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو وہ گوشت وہاں استعمال کر لوں گا، تو کیا اس طرح اس کی قربانی اور عقیقہ یہ ہو جائے گا؟
اصل میں اس نے صراحت کر دی نا کہ بیٹی کی شادی ہے تو لہذا میں گوشت جو ہے وہ کہاں خریدوں گا، تو چلو ٹھیک ہے دو حصے قربانی کے اور بقیہ جو نا وہ یوں گوشت جمع ہو جائے گا. اب اس نے صراحت کر دی، اس کی نیت بھی پوری یہی تو قربانی نہیں ہوگی. اس میں یہی ہے کہ یہی نیت ہو کہ سب کے سب جو نا وہ اللہ کی رضا کے لیے
مطلب پورا جانور. اگر کوئی
البتہ عقیقہ تو عقیقہ ہو سکتا ہے، عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے.
اگر اس ٹائم اس نے کوئی بھی نیت نہیں کی، بس یہ گوشت ویسے سٹور کر لیا کیا؟ لیکن بعد میں وہ اس نے شادی پر استعمال کر لیا، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟
ہاں، اس کی نیت تقرب اللہ کی اور اس نے گوشت کا سارا سٹور کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روزہ اگلے پچھلے ایک ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کریم سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پے در پے دو سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہم اسے دو سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے. اللہ کریم ہمیں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے